الله الرحمن الرحيم. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. به قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ فقلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهد حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر لنقلت الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل الناس وبابا يخرجون ففعله ابن الزبير. باب من خص بالعلم قوم دون قوم كراهية أن لا يفهمون. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون تحبون أن يكذب الله ورسوله. وهي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوز أنا بالطفيل عن علي بذلك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبين قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا أخاف أن يتكلوا. باب الحياء في الإيمان بالعلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لا تكون لا لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. بعض من استحيا فأمر غيره بالسؤال. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. باب ذكر العلم والفطياء في المسجد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وقال ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي ذئب وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السرابيل ولا البرنس ولا ثوبا مسه البرص أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. حضرت اسود فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابن الزبیر نے فرمایا کہ کانت عائشہ رضی اللہ عنہ تسر الیک کثیرا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے بہت سی باتیں فرمائی ہیں، ان کے شاگرد تھے اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، بہت سے صحابہ اور بہت سے تابعین جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے اور پوچھا کرتے تھے، اور آپ دیوار کی آڑ سے جو ہے ان کو بتایا کرتی تھی. فما حدثت کا فی الکعبہ، یہ پوچھا اسود نے ابن زبیر نے حضرت اسود سے، عبداللہ بن زبیر نے، کہ کعبہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کوئی بات فرمائی ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں مجھ سے کہا ہے، اور مجھ سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا عائشہ، اے عائشہ، اگر آپ کی قوم اسلام میں نئی نئی نہ ہوتی، یعنی مکے کے لوگ یہ اسلام میں نئے نئے داخل نہ ہوتے، یعنی کفر کو چھوڑ کر اسلام میں جو نئے داخل ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ ایسے نہ ہوتے تو اللہ نقضت الکعبۃ، میں کعبے کو توڑتا، فجعلت لہا بابین، اور اس کو دو دروازے والا بناتا، کعبے کو توڑ کے اس کو دو دروازے والا بنا دیتا، یعنی اس کی اثر نو پھر سے تعمیر کرتا. بابن یدخل الناس، ایک دروازہ وہ ہوتا جس سے لوگ داخل ہوں، وہ بابن یخرجون، اور ایک دروازہ وہ ہوتا جس میں سے لوگ نکلیں. اصل حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا اس میں یہ بات تھی کہ دو دروازے تھے، اس کے حتیم تک تھا وہ بیت اللہ، اور دروازے اس میں دو تھے، ایک داخل ہونے کا، پھر اس میں عبادت کر کے پھر اس میں سے نکلنے کا. تو جب یہ قصہ پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے ہی کہ سیل کے اندر خانہ کعبہ کی دیواریں ڈھا گئی تھیں، تو پھر ان کو بیت اللہ تعمیر کرنا پڑا تھا قریش کو. تو سب کو پتا ہے کہ قریش نے جب تعمیر کیا تو ان کے پاس صحیح مال احتیاط والا پوری طرح جو تھا وہ، اس سے پورے خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، چندہ کر کے انہوں نے بنایا. لیکن یہ ہے کہ وہ سب لوگ کچھ شرطیں لگا دی تھیں کہ فلاں فلاں قسم کا مال لگے گا، تو اس میں اتنا مال جمع ہوا کہ وہ پورا بیت اللہ نہیں بن سکتا تھا. تو پھر جتنا بن سکتا تھا اتنے کو بنا دیا. تو پھر حتیم کی دیوار کو نکال، حتیم کا حصہ چھوڑ کے بقیہ حصے کو گرے میں لے لیا گیا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ بات جانتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیمی خواہش کے موافق اس کو بنا دیتا، مگر یہ کہ قوم نئی نئی جو ہے وہ ایمان میں داخل ہوئی ہے، اور بیت اللہ کے معاملے میں بہت حساس تھے قریش، وہ اس کے متولی بھی تھے، وہ وہیں رہنے والے بھی تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ خیال فرمایا کہ کہیں ان کو برا گمان نہ ہو جائے. برا گمان کیا ہے؟ یا تو کفر کر بیٹھیں گے نبی پر اعتراض کر کے، یا پھر گناہ میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں برے خیالات کر کے. وہ یہ ہے کہ صاحب دیکھو، اپنا خانہ کعبہ اپنی طرف سے بنا کے اپنا فخر بنایا سب کو شریک کرنے کے بجائے، ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہوتا پورا، اور وہ اس کا جو کینڈیڈیٹ کہلاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جاتا ہے ایک معنی میں. تو لوگ یہ کہیں گے کہ فخر کے واسطے اور اپنی نمائش نام کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بنا کے اپنے طور پہ پھر اس کو بنا لیا. تو اس وہم سے، اس گمان، برے گمان سے بچنے کے لیے میں نے نہیں توڑا، میں نے اس کو دو دروازے والا نہیں بنایا، ورنہ میں اس کے دو دروازے بنا دیتا. ففعلہ ابن الزبیر، چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے معلوم ہونے کے بعد میں اس کو بنا دیا تھا. عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کی، پھر اس کو صحیح کر دیا، دو دروازے والا بنا دیا، جیسے حضور نے خواہش ظاہر فرمائی تھی حضور کی خواہش کے احترام میں. وہ یہ کہ حضور نے تو وجہ بتا دی کہ وہ جدید العہد ہیں، لوگ نئے نئے زمانے والے ہیں، نئے لوگ ہیں، ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کہیں ان کو برے قسم کے خیالات نہ ستائیں. تو اب تو وہ بات نہیں رہی تھی، تو اس لیے عبداللہ بن زبیر نے اس کو بنا دیا. لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ پھر عبداللہ بن زبیر کی جو تعمیر ہے وہ باقی نہیں رہی. پھر حجاج نے کہا کہ حجاج کو خیال ہوا اور لوگوں نے بھی بتایا کہ عبداللہ بن زبیر کا یہ کارنامہ قیامت تک یاد کیا جائے گا، دیکھ لینا. اور عبداللہ بن زبیر سے مخالفت تھی حجاج کی، عبداللہ بن زبیر کا زمانہ حجاج ہی کا ہے، یعنی حجاج کے زمانے میں ہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ میں اپنی عمارت کا اعلان بھی کیا تھا, اور 6 مہینے تک وہاں بیت اللہ پر ان کی عمارت چلی تھی حجاج کے زمانے میں. حضرت امام حسین کی شہادت کے موقع ہی کی بات ہے, امام حسین کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کا قصہ ہے. چنانچہ عبداللہ بن زبیر کو پھر شہادت نے پھر حجاج نے مروا بھی دیا تھا, شہید کروا دیا تھا. تو انہوں نے جب بنا دیا تھا تو حجاج کو بلا یہ بات کب گوارا ہو سکتی تھی, اس وجہ سے پھر حجاج نے ایک بہانہ بنایا. وہ کہا کہ نہیں, اس کو ویسے ہی ہونا چاہیے جو حضور کے وقت میں تھا, حالانکہ اندر پتہ نہیں کیا نیت تھی. اس نے کہا کہ اس کو پھر ویسے ہی ہونا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا. تو پھر عبداللہ بن زبیر کی عمارت کو توڑ کر پھر اس نے صحیح ویسے ہی کر دیا, اپنے حساب سے اس کو صحیح کر دیا. اب تک وہ حجاج کا ہی ہے, اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے تھوڑی بہت, لیکن یہ ہے کہ اصل تعمیر وہ حجاج ہی کی ہے. کیونکہ پھر علماء نے اس کے بارے میں کچھ بھی کرنے سے سختی سے منع کیا کہ پھر یہ تو پھر بازی سے اطفال ہو جائیں گے, ہر بادشاہ جو ہے اپنا کارنامہ دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں کرے گا. تو سختی سے منع کیا گیا پھر عمرہ کو اور ملوک کو علماء کی طرف سے. تو پھر لوگوں نے اس میں دخل اندازی نہیں کیا, کہ حجاج کا بنا ہوا ہے تو بھی کیا ہوا, مگر رہنے میں ضرورت ایسا ہوا. پھر مرمت ورمت کی ضرورت پیش آ جاتی رہتی ہے 200-400 سالوں میں, تو وہ کر دیتے رہتے ہیں. کیونکہ حال میں پھر اس کی مرمت ہوئی ہے, ساکیت کی طرف سے بھی اس میں تعمیر کا کام کافی ہوا ہے. اس حدیث شریف سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو چیزیں ہوں اور مسئلہ حلال حرام کا نہ ہو بلکہ بہتر غیر بہتر کا ہو, اور اس میں مقصدہ ہو, یعنی اندیشہ ہو کہ فساد ہوگا یا اندیشہ ہو کہ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے, تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ فائدہ حاصل کرنے کے مقابلے میں نقصان سے بچنے والا کام کرنا زیادہ مقدم ہوتا ہے. شریعت کی ایک اصطلاح ہے جلب منفعت اور دفع مضرت. جلب منفعت کے معنی ہے فائدہ حاصل کرنا, دفع مضرت کے معنی ہے نقصان سے بچاؤ کرنا. شریعت کا اصول یہ ہے کہ دفع مضرت ہمیشہ مقدم ہوتی ہے, نقصان سے پہلے بچا جائے گا, فائدہ بعد میں حاصل کیا جائے گا. فائدہ حاصل ہونا بھی ایک فائدہ ہے, نقصان سے بچنا فائدے سے بڑھ کر ایک ضرورت ہوتی ہے. تو جب دو چیزیں جمع ہو جائیں کسی بات میں کہ اس میں نقصان بھی ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا, یہ کریں گے تو نقصان سے بچنا ہے, نقصان ہوگا اور اس میں یہ فائدہ بھی ہوگا, تو جس میں نقصان ہوتا ہے اس سے بچاؤ کیا جائے گا, اس سے احتیاط برتی جائے گی, اور ایسے کام نہیں کیا جائے گا جس سے نقصان ہو سکتا ہو. اتنا بڑا کام تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دفع مضرت کے لیے نقصان سے بچاؤ کے واسطے آپ نے فرمایا. یہ تو حلت حرمت کا نہیں تھا, یعنی فرض نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں تھا آپ کو کہ آپ ایسا کریں. اگر حکم ہوتا تو آپ تو کسی کی پرواہ نہ کرتے. خواہش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بنا تھی, جو تعمیر تھی, وہ ہوتی تو اچھا تھا. تو آپ نے اس کو فرض نہیں سمجھا تھا, مناسب سمجھا تھا, لیکن وہ مناسب کے مقابلے میں مضرت زیادہ تھی. اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کو سمجھ کے, لیکن خود حضور نے نہیں فرمایا. تو ان باتوں میں سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے طور پر سنی تھی کہ جو گویا یعنی آپ سے ہی بات ہوئی تھی, تو اس میں سے یہ بھی بات تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری بات نکال رہے ہیں یہاں سے. امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں پسندیدہ ہوا کرتی ہیں ان پسندیدہ باتوں کو بھی لوگوں کی غلط فہمی میں پڑنے کی وجہ سے چھوڑ دینا پڑتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام کا کرنا جائز ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے, تو اب کہاں تک لوگوں کو سمجھاتے پھریں گے؟ چھوڑ دو اس کو. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. ایک مثال اس کی یاد آئی, جیسے قبرستان میں دعا کرنا میت کے لیے یہ تو مسنون ہے, اور دعا کرنے میں ہاتھ اٹھانا یہ بھی مسنون ہے. اسی لیے فرض نماز کے بعد میں جو دعا کی جاتی ہے اس میں بھی ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. لیکن قبرستان کے اندر اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو ایک پسندیدہ بات ہے, لیکن اس میں غلط فہمی کا امکان ہے. وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ سے مانگ رہا کہ خبر والے سے مانگ رہا ہے. اب ہر ایک کو بتاتے پھر نہ کہ میں تو اللہ سے دعا کر رہا تھا, خبر والے سے نہیں کر رہا تھا. بالکل سے جہاں پہ جہالت عام ہو, جہاں پہ لوگوں کے اندر عادت بھی ہو خبر والے سے مانگنے کی, کسی بزرگ سے, کسی پیر سے, کسی اللہ والے کے پاس جا کے مانگنے کی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپ ایسا کر دو, آپ ایسا کر دو, آپ ایسا کر دو. جاہل لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے, اور اپنے یہ اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیں گے, کہیں گے کہ اس کا یہ کام کر ہی دیجیے آپ. وہ مانگتے ہیں کہ آپ ہی کرو یہ کام, اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. یہ تو اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ ان کی برکت سے یا اللہ آپ ہمارا کام بنا دیجیے, اس کی تو اجازت ہے شریعت میں. لیکن صاحب قبر سے کہنا ہے کہ آپ یہ کام بنا دیجیے, اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. اب ایک آدمی وہاں کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے تو لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے کہ غیر اللہ سے مانگ رہا ہے. اجازت ہے, علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ کھڑے ہو کے وہاں پر آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. اس وجہ سے قبرستان میں جو دعا کی جائے گی وہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں, سوائے اس کے کہ جب قبر پہ ابھی ابھی حال میں دفنایا گیا ہوں. کیونکہ جب دفنا کے سب ایک ساتھ مل کے دعا کر رہے ہیں وہاں یہ شبہ نہیں پایا جاتا, انفرادی طور پر آدمی کرے گا تو پھر یہ شبہ پایا جاتا ہے, اس لیے علماء نے منع فرمایا ہے. ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں کہ کسی کام پر کرنا جائز ہوتا ہے اور آدمی کے لیے اس میں اختیار ہوتا ہے کہ آدمی اس کام کو کر سکتا ہے, لیکن لوگوں کی غلط فہمی سے بچنے کا اہتمام کرنا بھی اس کا خواص کو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا ہوگا. یہ بتا دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں, اس کو آثار کہتے ہیں. جب صحابہ اور تابعین کی کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کو آثار کہتے ہیں, یعنی ان سے کوئی بات منقول ہے تو وہ حضور ہی سے منقول ہوتی ہے لیکن اس میں حضور کی طرف نسبت نہیں ہوتی. اور صحابہ کرام کے بعد جتنا علم تھا وہ حضور کا تھا, ان کے اپنے پاس کہاں سے کون سا علم تھا, تو اس وجہ سے ان کو آثار صحابہ کہتے ہیں, فتاوی صحابہ. انہوں نے جو فتویٰ دیا ہو وہ بھی آثار میں کہلاتا ہے, اور یہ حضور کی طرف منسوب نہیں ہوتا, منسوب ان کی طرف ہوتا, ہوتی حضور کی بات ہے. اور یہ بھی حدیث کی تعریف میں آتی ہے, یہ چیز بھی اگر کسی صحابی کا ملفوظ نقل کیا جائے تو وہ بھی حدیث کی تعریف میں ہی آتا ہے, اور اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے. تعلیقات میں یہ بات آتی ہے اور اس کے ساتھ دوسری چیزوں میں سنت کے ساتھ میں بھی بعض مرتبہ آتی ہے بات. تقریباً خالی کتاب العلم کے اندر, یعنی جو ہم کتاب اب تک پڑھے ہوئے ہیں, اب تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 17 آثار ذکر فرمائے ہیں, صحابہ کے فتوے حدیث کے بغیر ذکر کیے ہیں, وہ حدیث کی جگہ پر ہی شمار کرتے ہیں علماء. بخاری میں ہے, حدیث میں ہی ہو. اب کون بتائے ان لوگوں کو کہ حدیث کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حضرات صحابہ کے فتاوی اور ان کے ارشادات بھی حدیث کے حکم میں ہوتے ہیں. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کر رہے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حدیث الناس بما یعرفون, لوگوں سے بیان کرو اس بات کو جس کو وہ سمجھ سکیں. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے ایسی بات کی جس کو لوگوں نے نہیں سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا کہ یہ حضور نہیں فرما سکتے, یہ اللہ نے کیسے فرما دیا؟ تو ایسی بے عقلوں کے سامنے ایسی بات بولو ہی مت اللہ رسول کی جس کے بارے میں وہ یہ بات پلٹا کے بولیں. جو ان کی سمجھ کی بات ہے وہ کرو, بس سمجھ کی بات ہے وہ کر دو, کو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کی سمجھ کے موافق بول دو صحیح غلط. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی ان کی سمجھ ہے اس کے اعتبار سے دین کی بات ان کے سامنے رکھو. بس غامض بحثیں, باریک باریک بحثیں, ڈیٹیل بہت زیادہ اور علمی, اتنا زیادہ علمی مضمون کے سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ پتہ نہیں بول رہے کچھ رہے سمجھ کچھ رہا, اس میں مت جاؤ. اور اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات وغیرہ کے بارے میں, ذات و صفات کی ایسی تفصیلات جو عوام کی فہم سے بالا تر ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو انسان عوام کی فہم سے بالا تر ہوتی ہیں عام انسان, کیونکہ دین کی عقل اور معرفت کی عقل الگ ہوتی ہے اور دنیا کی رحم کی عقل جو ہے نا یہ الگ ہوتی ہے. اگر کسی آدمی کے پاس دنیا کی سوجھ بوجھ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دین کی سوجھ بوجھ بھی وہ بہت لے سکتا ہے. دنیا کی کوئی بڑی بات وہ سمجھ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دین کی بھی بڑی بات وہ سمجھ جائے گا. بہت سی دین کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں سمجھ میں آتی عوام کے, تو اس کو بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے. کتاب العلم چل رہا ہے, آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ علم کو چھپانے کو منع کیا گیا, آئی بات سمجھ, علم کو محفوظ کرنے کو کہا گیا, علم کو لکھنے کو کہا گیا, علم کے پہنچانے کو کہا گیا. تو اب یہ ہے کہ آدمی کو اللہ پاک نے بہت علم دیا ہوا ہے اور اتنے باریک باریک باتیں اس کے علم میں ہیں, اب وہ علم کو چھپانا چونکہ ممنوع ہے یہ لوگوں میں بولے جا رہا ہے, ایک نیا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے, ہر تھوڑے دن کو ایک نئی بات سامنے آ رہی, اس میں احتیاط کرنی چاہیے. یہ بتا رہے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں, ایک اور حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ایک حدیث کو نقل فرما رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ردیف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے اوپر. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آپ کی سواری پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی بھی سواری کر لیتے تھے اور گھوڑے کی بھی کر لیتے تھے اور گدھے کی بھی کر لیتے تھے. گدھا سواری کے طور پر عام طور پر عرب میں استعمال ہوتا تھا, آج بھی استعمال ہوتا ہے. فلسطین وغیرہ کے اندر تو بہت زیادہ آج تک بھی استعمال میں ہے, افغانستان میں بھی استعمال میں ہے, بہت سی جگہوں پر ابھی تک بھی استعمال میں ہے, بہت سی جگہوں پر استعمال میں نہیں آتا ہے. اور جو گدھے کی سواری معمولی اور حقیر سواری سمجھی جاتی ہے معاشرے کے اعتبار سے, گھوڑے کی سواری فخر کی سمجھی جاتی ہے, اونٹ کی درمیانی قسم کی ہے. آپ گھوڑے تو بیٹھتے نہیں تھے زیادہ, کیونکہ آپ نے ایک مرتبہ بیٹھے بھی تھے آپ اتر بھی گئے پھر, اور پھر آپ نے اونٹ کی سواری کو ہمیشہ ترجیح دی ہے. ہمیں اکثر زیادہ تر آپ اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور کبھی کبھی گدھے پر بھی سوار ہو جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ ایک گدھے پر سواری کے طور پر تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت معاذ جو ہے نا وہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے. سواری عام طور پر اکیلا آدمی ایک استعمال کرتا ہے, بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے, بادشاہ اپنے ساتھ کسی کو نہیں بٹھاتا, بڑا آدمی بڑا سیٹ اور بڑا منسٹر وغیرہ کوئی اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ توازو والے تھے بہت زیادہ, اس وجہ سے سواری میں اپنے ساتھ کسی کو بٹھانے میں کوئی شان کے خلاف بات نہیں سمجھتے تھے, آپ اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے, انتہائی متوازے تھے. اور جس سواری کو آپ نے اختیار فرمایا وہ خود آپ کی غائب درجۂ توازو کی ہے. جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری سواری کے لیے ہے تو پھر ہم کیوں استعمال نہ کریں. الخیل والبغال والحمیرہ لترکبوها, گھوڑا اور خچر اور گدھا یہ تمہاری سواری کے لیے ہم نے بنائے ہیں. یہ قرآن پاک میں جب اللہ پاک نے اس کو سواری کے لیے فرما رہا ہے تو پھر ہم کیوں اس کو سواری کے لیے استعمال نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت معاذ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. قال یا معاذ ابن جبل, حضور نے فرمایا کہ او معاذ ابن جبل, ان کے ابا کا نام جبل تھا. انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. لبیک وسعدیک جو ہے نا یہ حاضری کو بولنے کے لیے ہوتا, میں حاضر ہوں. لبیک یا رسول اللہ وسعدیک, یعنی میری سعادت ہے کہ میں آپ کی بات سنوں اور میں حاضر ہوں آپ کی بات سننے کے لیے. انتہائی مؤدبانہ کلام ہے یہ, اور جب تواضع کے ساتھ انتصاری کے ساتھ جب کسی کے ہاں حاضر ہونے کی بات کہی جاتی ہے تو لبیک کہتے ہیں. اسی وجہ سے تلبیہ میری لبیک ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. لبیک کے بعد سعدیک بھی لگا سکتے ہیں, لبیک و سعدیک والخیر بیدیک, یہ الفاظ اس کے ساتھ اضافہ کرنے کی اجازت ہے, کم کرنا نہیں ہے, اضافہ کر سکتے ہیں فوراً. تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. قال یا معاذ, آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ او معاذ. تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دیتے رہے پیچھے, اور تین مرتبہ انہوں نے یہی کہا, حالانکہ بالکل پیٹ کو لگے ہوئے بیٹھے ہیں. ظاہر ہے کہ گدھے پہ دو آدمی بیٹھیں گے تو کہاں فاصلہ ہوگا, لیکن آپ نے تین مرتبہ ان کو آواز دی تو تین مرتبہ انہوں نے جواب دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی بھی جو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور اپنے دل کی سچائی کے ساتھ میں دے صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار, مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ پر حرام فرما دیں گے. ایسا آدمی جو گواہی دے گا آگ پر اس آدمی کو حرام کر دیا جائے گا. یہ بھی عجیب جملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اس آدمی کو آگ پر حرام کر دیں گے, آگ اس پر حرام ہوگی ایسا نہیں بول رہے ہیں, حالانکہ عام طور پر یہ بولا جاتا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت ہے یہ, اور اس میں غائب درجے مبالغہ پایا جاتا ہے کہ آگ پر جو چیز حرام ہو جائے گی پھر آگ میں اگر ڈال بھی دیے کسی کو تو بھی انہیں کچھ نہیں کریں گے. قال یا رسول اللہ, انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افلا اخبر به الناس فيستبشروا, کیا میں اس کی لوگوں کو خبر نہ کر دوں کہ لوگ خوش ہو جائیں گے, کتنی بڑی نعمت ہے یہ, اور لوگ اسلام میں بہت داخل ہوں گے, اور جو اسلام میں آ گئے وہ بہت زیادہ یعنی مطلب ان کو خوشی ہوگی, مسرت ہوگی کہ صاحب کیا بڑی چیز ہے. قال اذن يتكلوا, فرمایا کہ اگر تم بول دو گے تو لوگ بھروسہ کر کے چھوڑ دیں گے عمل کرنا, اسے بولو مت. فرمایا اذن يتكلوا مطلب سمجھیں گے نہیں, سمجھیں گے بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور ہو گیا قصہ ختم, سرٹیفکیٹ مل گیا. واخبر بها معاذ عند موته تعصما, اور بتلایا اس کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت میں گناہ سے بچنے کے لیے. گناہ کیا تھا؟ کتمان علم کا گناہ, علم کو چھپانے کا جو گناہ ہے, اس کی ان کو حیبت لگی رہتی تھی کہ کوئی بات میرے پاس رہ نہ جائے جس کو چھپانے کا وبال میرے سر پہ کل قیامت میں آ جائے, اور کسی کو یہ کہا نہیں تھا انہوں نے. تو پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بالکل انتقال کے وقت میں اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات فرمائی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے چونکہ روک دیا تھا تو اس لیے میں بھی رک گیا, لیکن اب میں جا رہا ہوں تو یہ امانت تو پہنچا کے جانا ہے لوگوں کو, وہ خدا کی کمی ہے کہ پوری امت تو معلوم ہی چھوڑ گئی. لیکن یہ بھی معلوم ہو گئی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اذن یتکلوا, لوگوں کو بولو مت, یعنی یہ معلوم بھی ہونے چاہیے لیکن اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے کا, دونوں باتیں سامنے آ گئی. کیونکہ اذن یتکلوا کا مطلب وہی ہے, اور اسی وجہ سے بتایا نہیں گیا. جب بتایا نہیں گیا تو درمیان میں جو تعلیم کا وقت تھا اس میں سب چیزیں بتا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس کو کس عمل پر کیا بدلہ ملنے والا ہے, سزا ملنے والی ہے نہیں ملنے والی. اب نہیں رہا یہ خدشہ اخیر وقت میں, یہ خدشہ باقی نہیں رہا. اس واسطے کہ جس وقت یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی تھی اسی وقت اگر اس کو بیان کر دیا جاتا تو لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی. جب آپ نے اس کے بعد میں مختلف اعمال بیان کیے, اعمال کے نتائج بیان فرمائے, نیکوکاروں کے جنت میں جانے کا اور بدکاروں کے جہنم میں جانے کا اور ایمان والوں کے بھی سزا دیے جانے کا تفصیل سے ذکر آ گیا حدیثوں میں, اب تو اشکال واقع نہیں رہا. تو اس حدیث سے لوگ جو ہے نا وہ اشکال میں نہیں پڑیں گے, اس لیے انہوں نے بیان فرما دیا. ایک دوسری حدیث اسی مضمون کی ہے, فرماتے ہیں کہ سمے تو ابھی معتمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے سنا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ سمے تو انسن, میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور انہوں نے فرمایا کہ ذوقی رلی میرے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا, جو ملاقات کرے گا اللہ سے اس حالت میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا, نہیں کیا اس نے, نہیں کرتا تھا وہ, دخل الجنت, جنت میں داخل ہو جائے گا. قال افلا ابشر اللہ ابشر الناس, تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ قال لا, فرمایا کہ نہ دو. اخاف و انجتکلو, مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں لوگ بھروسہ نہ کر لیں بات سے اور بات کی تہ تک نہ جا سکیں. حدیث شریف کا مضمون اپنی جگہ پر واضح ہے لیکن اس میں اشکال ہے تھوڑا سا, لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ چھپانے کا مطلب تو بظاہر یہی ہے کہ لوگوں کی غلط فہمی میں مبتلا ہوں گی اس لیے چھپا دیا جائے. باقی حدیث شریف کا جو مضمون ہے وہ تو یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑے گا شرک و بل کے ساتھ میں وہ جنت میں چلا جائے گا. پھر ان حدیثوں دوسری جو حدیثیں ہیں وہ اس کے معارض ہیں, وہ اس سے ٹکراتی بھی ہیں, اس کا مضمون اس کے منافی ہے. جیسا جتنے گنہگار ہیں ان کا جہنم میں جانا, ان کا معذب ہونا, اس کا بھی ذکر حدیثوں میں آتا ہے کہ حالانکہ وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے, پھر وہ جہنم میں بھی پہنچے ہوئے ہوں گے. تو ان حدیثوں میں اور اس حدیث میں دونوں میں موافقت کی کیا صورت ہے؟ اور ایسا حدیثوں میں بہت ہوتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ایک حدیث کا مضمون دوسرے حدیث سے ٹکراتا ہوا معلوم ہوتا ہے. اور معلوم ہوتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مضمون حقیقتاً ٹکراتا نہیں. یہ قاعدہ یہ ہے کہ الحق لا یضاہی الحق, لا یضاہی الحق, حق جو ہے وہ حق کی ضد نہیں ہو سکتا کبھی, لا یصادم الحق, سچ میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاد ہوں, دونوں کے دونوں صحیح ہوں تو وہ کبھی ٹکرائیں گے نہیں, نظر آئیں گے کہ ٹکرا رہے ہیں. دو آیتوں کا مطلب کبھی ٹکرائے گا نہیں, بظاہر نظر آئے گا کہ یہ ٹکرا رہا ہے, کیونکہ حق حق سے مصادم نہیں ہوتا کبھی بھی. تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ حدیث میں ایمان والوں کا معذب ہونا بھی بیان کیا گیا بہت تفصیل سے, اور یہاں یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑے گا صدق دل سے وہ جنت میں چلا جائے گا, اور آگ اس پر حرام ہے, آگ پر وہ حرام ہے. تو پھر ان دونوں کے اندر کیا جوڑ کی صورت کیا ہے؟ شرح حدیث نے اس میں بہت سی باتیں فرمائی ہیں, یعنی دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہونے کے لیے. اس میں سے ایک بات یہ فرمائی گئی ہے جو ہے انور شاہ کشمیر رحمتہ اللہ علیہ کی طرح بھی منسوب ہے, انہوں نے فرمایا کہ اعمال کی جو ذاتی خصوصیتیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں, اعمال کی جو ذاتی خصوصیتیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں, اور اس ذاتی خصوصیت پر کوئی دوسری چیز عارض ہو جائے, طاری ہو جائے, اس سے اس وقت بحث نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کی ذاتی خصوصیت یہ ہے کہ جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے, وہ جنت میں پہنچانے والی چیز ہے. جیسے دواؤں کی تاثیر ہے, یہ دوا میں یہ تاثیر ہے, یہ دوا میں یہ تاثیر ہے, یہ دوا میں یہ تاثیر ہے, دواؤں کی جیسے تاثیرات ہوتی ہیں ایسے عملوں کی تاثیرات ہیں, لیکن دوا کی وہ تاثیر ہمیشہ ہر وقت ظاہر نہیں ہوا کرتی, وہ اسی وقت ظاہر ہوگی جب اس تاثیر کو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو, بلکہ اس کا اپنا اثر دکھانے والے اسباب ہوں. تو روکنے والی چیز ہوگی, ایک چیز ایسی ہے فرض کرو جس سے قبض دور ہوتا ہے اور پیٹ کا جو ہے نا مروڑ جو ہے نا وہ دور ہوتا ہے, وہ آدمی نے کھائی پھر بھی مروڑ دور نہیں ہوا, پھر بھی قبض دور نہیں ہوا. تو دوا میں تو ہے وہ بات, کیونکہ وہ اطباء کے سب متفق علیہ ہے کہ یہ دوا یہ کام کرتی ہے, تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے, مگر پھر اس کا قبض کیوں دور نہیں ہو رہا؟ اس واسطے کہ دور نہیں ہونے کے دوسرے اسباب بھی ہیں. تو جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے گا صدقہ قلبی کے ساتھ میں وہ جنت میں جائے گا، بشرطے کہ جنت میں جانے سے کوئی رکاوٹ اس نے اپنی طرف سے الگ سے نہ کھڑا کر لی ہو، کوئی معنی پیدا نہ کر لیا ہو. اگر معنی پیدا کر لیا تو وہ ذمہ دار ہے. فی نفسی یہ عمل ایسا ہے کہ جنت میں پہنچا دے گا آدمی. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء اس کو اس مطلب میں لیتے ہیں کہ اس کے کہنے کے بعد میں اگر آدمی نے اگر آدمی فوراً مر گیا، ایک آدمی کافر تھا، مشرک تھا، بت پرست تھا، گنہگار تھا، خطا کار تھا، بدکار تھا، ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اس نے سے خود سے گواہی دی، اور نماز کے وقت آنے سے پہلے کوئی عمل کا وقت آنے سے پہلے مر گیا، کہاں جائے گا؟ تو اب یہ جو جنت میں گیا ہے وہ تو اسی کلمے کی وجہ سے تو گیا، تو کلمہ تو اپنا اثر پورا دکھا رہا ہے یہاں پہ. اور بعض علماء اس حدیث شریف کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں شرطیں ہیں، وہ شرطیں یہاں مذکور نہیں ہیں. اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ کوئی بات بتائی جاتی ہے اور اس کے بعد متعلقہ دوسری جگہ پر ہوا کرتے ہیں، اور یہی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ہے کہ لوگ بھروسہ کر لیں گے اس کے اندر کی پائی جانے والی شرطوں کو، سمجھیں گے نہیں، کیونکہ ذکر نہیں ہے یہاں پر ان کا. اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، پھر اس کے تقاضے پر رہے، اس کا جو ڈیمانڈ ہوتا ہے اس ڈیمانڈ پر قائم رہے. اصل پوری بات تو یہ ہے وہ، مگر اس کا ہر وقت ذکر کیا، اس کا ہر وقت ذکر نہیں کیا جاتا، وہ اس لیے نہیں ذکر کیا جاتا کہ لازم ملزوم کس طرح وہ چیز لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ. تو جب بھی لازم کو ذکر کیا جائے تو اس کے ملزوم کو بھی ذکر کرنا ضروری نہیں رہتا. جب شادی ہوتی ہے تو شادی میں تو صرف شادی کا ہی ذکر ہوتا ہے، اس کے لوازمات کا ذکر نہیں ہوتا. شادی ہوتی ہے تو اس میں یہ تھوڑی بولتے ہیں کہ تم اس بات کا وعدہ کرو کہ میں کھانا کھلاؤں گا اس کو ہر مہینہ، میں کپڑے پہناؤں گا اس کو، اور میں اس کا رہائش کا انتظام کروں گا، میں یہ کروں گا. میں جتنی چیزیں شادی کی وجہ سے لازم ہوتی ہیں وہ تھوڑی اس وقت ریپیٹ کی جاتی ہیں، کرائی جاتی ہیں دولہے سے، اچھا خاصا لمبا چوڑا کام ہو جائے گا آدھے پون گھنٹے کا، اور فہرست بنانے مشکل ہو جائیں گی. پھر بعد میں یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ یہ نہیں بولے تھے وہ نہیں بولے تھے. ایک نواب صاحب جا رہے تھے، راستے میں سواری کے اوپر سے ان کے سامان کی بوٹلی گئی، گٹری جو ہے نا وہ گر گئی. منزل پہ پہنچ گئے، جب منزل پہ پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارا تو سامان راستے میں گر گیا. تو خادم جو تھا اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا جب گرا تھا. تو کہنے کے اٹھایا کہ نہیں، کہنے کے آپ نے بتایا نہیں، آپ میرا آپ سے کوئی اسٹوڈنٹ کا اگریمنٹ نہیں ہے کہ مجھے اٹھانا چاہیے جو بھی چیز گر جائے. کہنے کے بڑا بےحدہ قسم کا نوکر ہے. اس نے کہا آپ نے مجھے بتایا، میری نوکری میں آپ نے شامل نہیں کی یہ بات، اس لیے میں نے نہیں اٹھائی. اب اس کے بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ اس بیوقوف کو تو بتانا پڑے گا، کہیں گے آئندہ سے اگر ایسی کوئی چیز گر جائے تو اٹھا لینا. اب دوسری مرتبہ، ایک مرتبہ ایسے سفر ہوا تو نواب صاحب جب منزل پہ پہنچے تو ایسی بڑی گٹھڑی سامنے لا کے رکھ دی. کہنے لگے یہ کیا؟ کہنے لگے یہ راستے میں گری تھی تو میں نے اٹھا لی تھی. وہ کیا تھا؟ وہ جو گھوڑے نے لیپ کی تھی وہ تھی. جو بھی گرا وہ اٹھانے کو آپ نے بات اس کی بات فرمائی تھی. بات یہ بھی تھی کہ جو گرے وہ اٹھا لیتے، پھر میں نے یہ سارا اٹھا لیا تھا تو کل کے دن نام آئے گا، ایسا جاپ میں نے مکمل نہیں کیا. اگر شادی میں ساری ڈیٹیل سنائی جاتی تو کچھ نہ کچھ چھوٹ جاتا. بھائی ماں باپ کے پاس لے جانا بھی ہے، وہ شادی بیاہ کے موقع پر لے جانا بھی ہے، وہ تقریبات میں بھی کبھی شرکت کرا دینا ہے، وہ حدیہ تحفوں کا بھی مسئلہ چلتا ہے، وہ بھی دل. اب یہ تھوڑی ذکر کیا جائے گا، اب آپ کہہ رہے ہیں عقیقے میں جانا ہے، اس کو تحفہ لے کے جانا ہے، ہماری بہن کی بچی کا عقیقہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب شادی ہوئی تھی تو اس کا تو کوئی ذکر ہوا ہی نہیں تھا. تو لوازمات کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ ایک اجمالی چیز ہوتی ہے، جامع چیز ہوا کرتی ہے. تو جیسے شادی کا ذکر ہو جاتا ہے اس کے لوازمات کا نہیں ہوتا، مگر لوازمات شامل ہوا کرتے ہیں، ایسے کلمے کا ذکر ہے. اب اس کی ڈیٹیل یہاں تھوڑی سنائی جائیں گے، خالی ایک کلمے کے تو 77 شاخیں ویسے ہیں، ایمان کے 77 شاخیں ہیں. تو اجمال کا یہ موقع، اور ہر کوئی آدمی تفصیل کو نہیں سمجھ سکے گا یا اس کی طرف ذہن نہیں جائے گا، اس کا مطلب غلط لے سکے گا، اس لیے آپ نے منع بھی فرمایا. تو یہ اپنی بات اپنی جگہ پر ہے لیکن اپنی شرائط کے ساتھ ہے. اور اس کی تائید جو ہے ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. صحابہ نے کہا ما اخلاص ہوا یا رسول اللہ، اس کا اخلاص کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تحجزہ عن محارم اللہ، اس کا اخلاص یہ ہوتا ہے کہ یہ کلمہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے اس کو روک دے. میں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ چیز حرام ہے، تو میں نے تو اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، میں کیسے یہ حرام کام کر سکتا ہوں؟ یہاں تک وہ کلمہ آدمی جو لے آئے تو مخلص ہے وہ اپنے پڑھنے میں. اگر اس نے یہ نہیں کیا تو پھر اپنے پڑھنے میں وہ مخلص نہیں ہے، اس کے پڑھنے میں گڑبڑ ہے. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلصن کیا، اور یہاں پر بھی صدقن کی بھی کہہ دیا، اور صدقن مخلصن ایک معنی میں بولے جاتے ہیں. سچائی کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ کہ وہ کلمے میں ایک سچائی ہوتی ہے, اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے, اس کا پروف دینا ہوتا ہے. یہ بھی مطلب علماء نے فرمایا کہ یہ شرط اس کے اندر ہے شامل. اس واقعے سے پہلے ایک اور واقعہ ہو چکا ہے, اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دے دی تھی پہلے کہ لوگوں کو بتا سکتے ہو تم. آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے وہ قصہ. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رک گئے تھے. ایک مرتبہ ابو ہریرہ, بلکہ اس سے پہلے ہوا ہے, ایک مرتبہ حضرت ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مجلس میں اور اچانک اٹھ کے آپ باہر چلے گئے اور صحابہ کو بتایا نہیں کہ کیوں جا رہے ہیں اور یہ بھی نہیں بتایا کہاں جا رہے ہیں. بہت دیر ہو گئی, جب بہت دیر ہو گئی تو صحابہ سب ڈر گئے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کہاں گئے تھے آپ, یہ نہیں پتا چلا کہاں گئے تھے اتنی دیر ہو گئی. جب سب ڈر گئے تو سب صحابہ حضور کی تلاش کے لیے نکل پڑے. جب تلاش کے لیے نکلے تو جب آدمی کو ہیبت ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, تو وہ ہر جگہ دیکھ لیا کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگا تو ایک باغ کا دروازہ جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ باغ کی چاروں طرف سے دیوار ہے وہ بند ہے اور جو دروازہ ہے گیٹ وہ بھی ہے بند, اس کو بھی قفل لگا ہوا, تالا لگا ہوا ہے. باغ میں کوئی آئے نہیں, کوئی چوری نہ کرے, اس کے واسطے عام طور پر کھجور کے باغوں وغیرہ کو اس کی باؤنڈری وال اٹھا کے اس کو لاک ڈال دیتے تھے, تو وہ اس کو تالا لگا ہوا ہے. تو اتنا تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تو لے گئے ہوں گے, لیکن ادھر ادھر کہیں نظر نہیں آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی کی نالی میں سے اندر گھس گئے, جو پانی کے لیے باغ میں نالا ہوتا ہے اس میں سے اندر گئے. وہاں دیکھا تو حضور بیٹھے ہوئے اندر, بڑی حیرت. انہوں نے فرمایا دروازہ بند تھا تم آئے کدھر سے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو پریشان ہو گئے, تلاش کرتے کرتے سجدے دیکھنا تھا تو اس میں سے بلی کی جیسا دب کے آ گیا نالے میں. صحابہ کو اتنی محبت تھی حضور سے کہ بس وہ ان کو اس کی فکر نہیں رہتی تھی کہ کیا ہوگا, کیا کون کیا بولے گا, کیسا ہوگا, بس وہ اس میں سے پانی میں سے کیچڑ میں سے گھستے ہوئے نالی میں سے اندر نکل گئے. وہاں گیا اتفاق کے بعد حضور اندر بیٹھے ہیں. پوچھا کہ تم ادھر کدھر آگے؟ کہنے کہ ہم تو پریشان ہو گئے, ہم نے سوچا کہ کوئی آپ کو شر نہ پہنچ جائے, دشمن ویسے بہت پھرتے ہیں یہاں پہ, اس وجہ سے میں پہنچ گیا یہاں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بے چینی کو دیکھا تو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے اس کو جنت کی خوشخبری دے دو, وہ جنتی ہیں. حضرت ہو رہا تو مچل گئے ایک دم خوشی میں. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سب کو بول دو. کہنے کہ ہاں بول دو. جب جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتیاں دے دی, کہا کہ یہ دونوں جوتیاں لے جاؤ تاکہ جب تم اپنی طرف سے بولو تو لوگ پوچھیں گے تم کہاں سے آ رہے ہو, تو میری جوتیاں بتا دینا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کو شرف حاصل ہے کہ حضور کی دونوں جوتیاں دونوں گواہوں کے برابر ہیں, دو گواہوں کے برابر ہیں حضور کی جوتیاں. دو جوتیاں لے دی یہ گواہ ہیں, مطلب یہ تھا کہ میں حضور کے پاس سے آ رہا ہوں, کیونکہ یہ جوتیاں تو حضور پہن کے ابھی گئے تھے, تم لوگوں کو پتہ ہی ہے. چنانچہ وہ دو جوتیاں لے کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش خوش دوڑے ہوئے جا رہے تھے, جو صحابہ سب تشریف فرما تھے اور جناب تلاش کر رہے تھے, ان سب کو بتائیں کہ حضور وہاں پر ہیں. اور حضور نے تو یہ خوشخبری آج دے دی اللہ کی طرف سے کہ جو کلمہ پڑے گا وہ جنتی ہے. سب سے پہلے حضرت عمر مل گئے رستے میں, یعنی کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا اور یہ جو گواہی دی. خوشی ہوتی نا, وہ خوشی میں انہوں نے ساری بات سنا دی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے سینے پہ مارا, اتنے زور سے ان کو مارا کہ وہ گر گئے نیچے. ابو ہریرہ کہتے ہیں فخرر تو استی ہی, کہتے ہیں کہ میں اپنے کٹھے کے بل نیچے گر گیا, اتنے زور سے مجھے انہوں نے مارا, پیر نہیں سمجھے. اور جب مجھے مارا تو یہ حضرت عمر وغیرہ بڑے شمار کیے جاتے تھے, بہت بڑے تھے, ان کے سامنے کچھ بولتے ہوتے نہیں تھے دوسرے, یہ چھوٹے تھے. وہ پلٹ کے واپس بھاگے ابو ہریرہ, وہ جا کے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے مارنے سے ہی پہلے رونا آ رہا تھا, وہاں حضور کو دیکھ کے مجھے اور رونا آ گیا. ہوتا نا چھوٹے بچے کو وہاں کو دیکھ کے اور زیادہ رونا آ جاتا ہے, باپ کو دیکھ کے اور زیادہ رونا آ جاتا ہے. میں تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. اس دن فرمایا کیا ہوا کیا ہوا, میں جا کے کہنے لگا کہ عمر نے مارا عمر نے مارا. اتنے میں حضرت عمر پہنچ گئے, پیچھے پیچھے جا ہی رہے تھے ابو ہریرہ کے, وہ اندر پہنچ گئے. کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جو گواہی دے گا وہ جنتی ہے؟ تو فرمایا ہاں. تو پوچھا کہ کیا آپ نے ان کو بھیجا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں بھیجا. فرمایا کہ یہ تو لوگوں کو بٹھا دے گی چیز, یہ تو لوگ بیٹھ جائیں گے, آپ ایسا نہ کریں برائے مہربانی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ابو ہریرہ چھوڑ دیا تھا. حضور صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا بہت احترام فرما دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس منشے کو بھی لے لے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا ہوتا, یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کی سمجھ جو زیادہ کام کرتی تھی, وہ بات نہیں تھی, بلکہ قصہ یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شفقت کا اور رحمت کا غلبہ ہوتا تھا تو شفقت اور رحمت کے غلبے سے آپ جو کام کرتے تو انتظامی اعتبار سے مشورہ دیتے تھے عمر رضی اللہ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً لے لیتے تھے، یعنی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں ان کی رائے. جو آدمی بہت مقام عروج میں ہوتا ہے نا تو بعض چیزیں چھوٹی چیزوں کی طرف جو ہے نا اس کا ذہن نہیں جاتا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دے دی تو لے کے آگے، تو یہ بات نہیں تھی کہ 50 نمازوں کے بارے میں آپ کا ذہن اس وقت کام کیوں نہیں کیا کہ امت کے لیے مشقت ہو جائے گی. وہ مقام ایسا تھا اللہ پاک کے قرب کا، نیاز کا، محبت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے استحقاق کا، کہ ان کو حق ہے کہ 50 نہیں 50,000 کا بھی ان کو حق ہے. اس کے لیے انہوں نے 50 کے 50 لے لیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نہیں تھے، وہ دنیا میں تھے زیادہ، مطلب دنیا سے مراد مخلوق کی طرف تھا ان کا دھیان، مخلوق کی طرف سے مراد کوئی خالق سے ہٹا ہوا نہیں تھا، مگر کیونکہ اللہ کے پاس قرب والی وہ بات نہیں تھی نا، ایک نارمل حالت میں تھے وہ، کوئی نارمل سے آگے کی حالت میں نہیں تھے وہ. اس کے لیے سے انہوں نے فوراً کہا کہ یہ 50 نمازیں آپ کی عمر نہیں پڑے گی، آپ واپس جائیں. تو حضور کی عادت تھی کہ فوراً ایسی بات پہ غور کرتے تھے کہ کہیں واقعی وہ بات تو نہیں. جیسے ہی آپ نے غور کیا ان کی بات کو تو پھر تشریح دیں گے کہ ہاں بھائی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ 50 میں وہاں سے تو لا رہا ہوں، مگر یہاں پہ 50 کیسے ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی. تو ایسے ہوتا تھا کہ صحابہ بعض مشورہ دیتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس پر غور فرماتے کہ ہاں یہ قابل غور چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنا بے تکلف بنایا تھا کہ ان کے ذہن میں اگر ایسی بات آئے تو وہ بول دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مرتبہ اس بات کو بولتے اور پھر اس کے بعد میں فوراً سوچ میں پڑ جاتے کہ میری کیا ضرورت، میں کیوں بولا، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن وہ بول دیتے تھے. چنانچہ اس موقع پر بھی ایسے ہوا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے سے اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو مرضی آپ کی، آپ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں، یہ بھی فرما دیا. انہوں نے فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے، تم جو آپ جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، بولے رہنے جو خاموش ہیں تو بولیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا، عمر کا وہ معاملہ تھا. روایتیں ابو ہریرہ زیادہ بیان کرتے تھے، مگر کون سی روایت کا کیا مطلب ہے، اس کا کون سا موقع ملے، اس میں مجتہد صحابہ جو تھے نا وہ آگے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں مجتہدین میں شمار نہیں کرتے، صحابہ میں مجتہد اور مجتہد الگ ہیں. بہت سے صحابہ جو ہیں وہ سب اجتہاد نہیں کرتے تھے مسئلہ خود نکالنے، اکثر صحابہ مقلد تھے، تقلید کرتے تھے کسی بڑے صحابی کی. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں دوسرے صحابہ عام طور پر اپنا اجتہاد نہیں کرتے تھے، ابن عباس بھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ خود بھی مجتہد تھے. انہوں نے فرمایا کہ لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم. ایک مرتبہ ابن عباس نے عبداللہ بن مسعود کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب تک یہ علامہ صاحب موجود ہوں مجھ سے مت پوچھنا ان کی موجودگی، حبر علامہ کو کہتے ہیں، جب تک حضرت موجود ہوں مجھ سے مت پوچھا کرنا. حالانکہ جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ بھی اجتہاد کر کے بتاتے، لیکن ان کے سامنے اپنا اجتہاد نہیں کرتے تھے. عام صحابہ کا یہ معاملہ تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت الفاظ کو روایت حدیث کرنے والوں میں شمار ہوتے، زیادہ مسائل نکالنے والوں میں شمار نہیں ہوتے، وہ اجتہاد نہیں کرتے تھے زیادہ. یہ تو حضرت عمر کا کام تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تھا، حضرت معاذ بن جبل کا کام تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت عائشہ تھی، حضرت عائشہ مجتہدہ تھی، مسائل نکالنے کی صلاحیت تھی، محدثہ بھی تھی، فقیہ بھی تھی. مزاط صاحب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع کر دیا اور پھر بیان نہیں کیا گیا. بعد میں پھر اس کو جب مضمون سامنے آ گیا، پورا دینیات پوری تقریبا امت کے سامنے آ گئی، اور دین کے نشے و فراز اور اس کا سیاق سباق ساری چیزیں آ گئی، تو پھر امت کو بتا دیا گیا، جس سے اس بات کی خوشخبری دی گئی کہ یہ کلمہ کتنا عظیم شان ہے، اور اس کا پڑھنا کتنا عظیم ہے، اس کی شہادت دینے والا کتنا عظیم ہے، کہ جو اس کی شہادت دے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں، جنت اس کے لیے ثابت ہو جاتی ہے، اور جہنم پر اس کو آرام کر دیا جاتا ہے. تو ایک بات سمجھ میں آ رہی، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث کی شرح سے متعلق ہے، اس طرح سے اپنی طرف سے نہیں کہنا چاہیے، لیکن ابھی آیا ذہن میں مضمون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ کی نزاکت ہے وہ بھی عجیب ہے. ایک ہے آدمی کا داخل ہونا، اور ایک ہے آدمی جہنم کا آدمی کو جلانا. آدمی کا داخل ہونا الگ ہے، اور جہنم کا آدمی کو جلانا الگ ہے. یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی اپنے بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جائے، لیکن جہنم کی آگ اس آدمی کو نہ جلائے، اور یہ بعض روایتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے. اگرچہ اس کی شرح میں مجھے یہ مضمون نہیں ملا کبھی، وہ پہلی مرتبہ آیا ذہن میں، لیکن اس کی حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون سے میں وہ سنانے والا تھا یہ ذہن میں آگے بات. انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے آدمی کو پوری سزا نہیں دی جائے گی اس کی گناہوں کی، کہ پورا جلایا جائے اس کو، کچھ جلایا جائے گا کچھ نہیں. جیسا کہ ایک مطلب یہ لکھا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں جیسا دخول جہنم میں اس کا نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے کافروں کا جہنم میں داخل ہونا، اور ایک ہے ایمان والے کا جہنم میں داخل ہونا. کافر کا جہنم میں داخل ہونا تو عذاب کے لیے ہے، اور ایمان والے کا جہنم میں داخل ہونا صاف پاک کرنے کے لیے، وہ تہذیب کے لیے ہے، تعذیب کے لیے نہیں ہے. تھانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر کا جہنم میں جانا تعذیباً ہے اور مومن کا جہنم میں جانا تہذیباً ہے. جیسے لانڈری کے کپڑے لانڈری میں ڈالتے ہیں، کپڑا میلا ہو گیا تو لانڈری میں ڈال کے صاف کر کے نکال لینا. تو ایمان والے کو صاف کرنے کے لیے اندر ڈالا جاتا ہے، نہ کہ جلانے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ صفائی میں اور جلانے میں فرق ہے، تو آگ کا کام بھی اس میں فرق کے ساتھ ہو جائے گا. اس کو ایمان والے کو جلا دے گی نہیں وہ، بلکہ اس کو سزا ہوگی. اس میں سے کیا نوعیت ہوگی سزا کی؟ چرکے لگیں گے ادھر کے ادھر کے، پورا نہیں جلا جائے گا اس. جیسے ایک حدیث شریف میں یہ مضمون آتا ہے کہ جو آدمی حافظ قرآن ہو اگر وہ جہنم میں جائے گا بھی تو اس کے دل کو نہیں جلائے گی آگ، وہ چھوڑ دیں گی، کیونکہ اس میں اللہ کا کلام ہے، اس وجہ سے آگ اس کو چھوڑ دیں گی. اور ایسے ایک آدمی نمازی ہے پھر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، تو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مواضع سجود جو ہیں، سجدہ کرنے کی جو جگہیں ہیں، جہنم اس کو نہیں جلائے گی، چھوڑ دے گی. پیشانی ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پیر، جہاں جہاں جو زمین پہ جو ہے اعضاء لگتے ہیں، ان اعضاء کو جہنم نہیں جلائے گی، چھوڑ دے گی کہ یہ بیچارے سجدے کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس کو تو چھوڑو. بخیر سب عذاب تو ہو رہا، اس کو جہنم میں جانا خود عذاب ہے، چاہے کوئی عذاب ہو نہ ہو. ایک ہوتی ہے قید با مشقت اور ایک ہوتی ہے قید بے مشقت. قید با مشقت میں تو کافی کام لگا دیا جاتا ہے، پٹائی کٹائی، یہ وہ، یہ بناؤ وہ بناؤ، ہل جوتو، گڑے کھودو، پٹی اٹھاؤ، یہ تو سارے ہوتے ہیں. اور قید بے مشقت میں یہ ہے کہ آپ صرف جیل میں بیٹھے رہیے، روزانہ آپ کو اخبار آئے گا پڑھنے کے، اس کے کھانا کھائیے، رہیے آرام سے، ٹی وی دیکھیے، مووی دیکھیے، یہ کیجیے وہ کیجیے، کھیلنا ہو تو کھیلیے، کھیلنے کا سامان بھی فراہم ہے، مگر ہے جیل ہی. یہ نہیں بولیں گے کہ اس میں زیادہ اللہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ گھر میں اس کو اتنی سہولت نہ ہو تو ایک الگ بات ہو، لیکن عام طور پر سب اس کو جیل سمجھتے ہیں اور جیل سے چھوٹنے کی تدبیریں کرتے ہیں. بے مشقت کی قید بھی قید ہے. جہنم میں ممکن ہے کچھ لوگ ایسے جائیں کہ وہ جیل کے طور پر جائیں، وہاں پہ مشقت ان کے لیے نہ ہو. یہ پاسبل ہے کہ مومنین کو جو وہاں ڈالا جائے گا تو صرف وہ جہنم کو دیکھنا، جہنمیوں کو دیکھنا، جہنم والے انوائرمنٹ میں رہنا، یہ خود مجھے پاک صاف ہونے کا سبب بن سکتا ہے. گناہوں کے لیول الگ الگ ہیں. ایسے بہت سے مطالب ہیں، چار پانچ مطلب جو ہے نا محدثین نے لکھے ہیں اس حدیث شریف کے، تاکہ دوسری حدیث کے ساتھ میں اس کا ٹکراؤ نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جہنمی جہنم میں جائیں گے کافر، ویسے نہیں جائے گا کلمے والا، چاہے اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے جانا پڑے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری طرح اس کو نہیں جلایا جائے گا، کچھ جگہوں کو اس کے جلایا جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کے جو شرائط ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کلمے کو اس کے شرائط کے ساتھ میں پڑے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ اپنے تاثیر کے اعتبار سے ایسا ہے جب تک آدمی اس کو باطل نہ کر لے. جو آدمی اس کلمے کو پڑھے گا اخلاص کے ساتھ میں تو اس کی یہ تاثیر ہے کہ جنت میں چلا جائے گا ایک آدمی. لہٰذا آدمی کو اخلاص کے ساتھ اس کا ذکر رکھنا چاہیے، اس کو پڑھتے بھی رہنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ، یہ تو حدیث شریف کا مطلب میں نے پہلے سنا دیا. اب امام بخاری جس عنوان کے تحت میں اس حدیث کو بیان کرے وہ دوسرا ہے، یہ ان کی ایک خاص عادت ہے. انہوں نے فرمایا کہ علم کو پھیلانا تو چاہیے، لیکن علم کو اگر لوگوں کے نہیں سمجھنے کا گمان ہے تو پھر نہیں پھیلانا چاہیے. وہ عنوان انہوں نے یہ قائم کیا، من خف بالعلم قوما دون قوم کراہیت ان لا یفہموا. اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ سمجھیں گے نہیں تو پھر جو بات ان کے سمجھنے کی نہیں ہے وہ نہ بولو ان کے سامنے. چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علم دیا، وہ ان کے قابل اعتماد تھے، اور دوسروں کو آپ نے بتانے سے منع فرمایا کہ کہیں لوگ غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. اور اسے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے ان کو تو بتا دیا کہ یہ نہیں غلط فہمی میں مبتلا ہوگا. یہ جو بتانا ہوتا ہے یہ بھی تو خواب کو ہوتا ہے نا، کہ جن کے بارے میں پورا اعتماد ہو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم الفرائض کے سب سے بڑے عالم حضور نے قرار دیا. علم الفرائض، علم المیراث جو ہوتا ہے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں. علم الفرائض کے سب سے بڑے عالم صحابہ میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں جو مفتی، سات صحابہ تھے مفتی بڑے بڑے، ان میں ان کا 11 صحابہ تھے، ان میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست تھا. حضرت معاذ بڑے لوگوں میں سے تھے. احناف جو ہیں سب سے بڑے مفتی حضرت عبداللہ بن مسعود کو سمجھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ہی خلفاء راشدین ان کے علاوہ میں، کہ سب سے بڑے مفتی عبداللہ بن مسعود کو. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے تحقیقات میں زیادہ امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتووں کو ترجیح دیتے ہیں. بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی جو ہے نا فقہ ابن مسعود ہے، اصل میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہ ہے، کیونکہ ان کے دو واسطوں سے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ، زیادہ علم انہیں سے سیکھا ہے. جب کوئی مسئلے میں حدیث میں اختلاف شبہ ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں. حضرات شوافع
جو ہے نا وہ ابن عباس کو دیکھتے ہیں زیادہ یا ابن عمر کو، اور ہم لوگ جو ہے نا ابن مسعود کو دیکھتے ہیں وہ زیادہ، کہ ان کا عمل یا ان کا فتویٰ اس بارے میں کیا رہا ہے. اور ویسے آناب کے پاس ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ قرآن شریف کی تفسیر میں ابن عباس کو دیکھتے ہیں زیادہ، کیونکہ تفسیر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص دعا دی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اگر قرآن شریف کی آیت کے مطلب سے متعلق کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا وہ دیکھتے ہیں، اور مسائل میں کوئی بات آ گئی تو پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا وہ دیکھتے ہیں. کیونکہ ابن مسعود کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رضی تو امتی ما رضی لہ ابن امی معبد، میں اپنی امت سے اس چیز سے خوش ہوں، امت کے لیے اس چیز سے خوش ہوں جس کے لیے ابن مسعود خوش ہو جائے، یعنی یہ جس کو پسند کرے اور یہ جس بات کو فرمائیں گے تو میں اپنی امت کے لیے اس بات پر خوش ہوں، یہ آپ نے فرمایا. اس حدیث کی وجہ سے اور پھر لیلی اول الاحلام منکم ونہا، ایک حدیث ہے حضور کی، اس نے فرمایا کہ مجھ سے ہمیشہ وہ آدمی زیادہ قریب رہے جو زیادہ عقل والا ہو، تاکہ میرے سے پوری بات لے سکے سفر میں، حضر میں، عبادت میں، بیان میں، ساری چیزوں میں. تو عبداللہ ابن مسعود سب سے پہلے رہتے تھے، بلکہ اگر کوئی خرابی ہوتا تھا تو اس کو ہٹا دیتے تھے، انہوں نے کہا چلو ہٹو، حضور نے ہم لوگوں کو یہ بھی کہہ دیتے کہ حضور نے ہم لوگوں کو کھڑے ہونے کو کہا ہے، تو وہ آگے اگر کوئی پیچھے حضور کے پیچھے نیابت میں کھڑے ہو جاتا نماز وماز میں تو اسے درخواست کر کے ہٹا. لوگوں کے پاس ان کا اتنی عزت کی مقام تھا کہ ان کے ایسا کرنے پر دوسرا برا نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے آپ کا یہ حق بنتا ہے آپ کھڑے ہو جائیے حضور کے پیچھے، ہمیشہ آخر تک حضور کے پیچھے. صاحب الوسادت و نالین دو کام کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اپنے پاس رکھتے تھے، حضور کی جوتیاں اپنے پاس رکھتے تھے، جب حضور کو جوتیاں پہننا ہوتا بغل میں سے نکال کے پہنو گے، یہ عادت تھی. اور جب حضور کہیں بیٹھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ دے دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ پہ تکیہ لگانے کے عادی تھے، آپ کا ایک گاؤں تکیہ سا تھا، جب آپ تشریف فرما ہوتے تو بائیں طرف جو ہے نا وہ تکیہ رکھ دیا جاتا، آپ اس پر کبھی سہارا لے لیا کرتے تھے، تو وہ اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے. اسی وجہ سے ان کا لقب بھی صحابہ میں تھا صاحب الوسادتی والنالین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں اور تکیہ اٹھانے والے، وہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے. باب الحیاء فی العلم، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر، علم کو شرمانے والا سیکھ نہیں سکتا. جو آدمی علم سیکھنے کے معاملے میں شرما جائے، شرم کرے، وہ کیا سیکھ پائے گا، وہ نہیں سیکھے گا. ولا مستكبر، جو بڑے پن والا تکبر والا ہے وہ بھی علم کو نہیں سیکھ سکتا. علم جو ہے نا یہ تواضع چاہتا ہے، عاجزی چاہتا ہے، چھوٹا بننے کو چاہتا ہے. بڑے بن کے آدمی علم لینا چاہے گا کبھی نہیں آتا، کیونکہ جس سے علم لیا جاتا ہے جب تک اس سے چھوٹا نہ بنے آدمی اس کے سامنے، صحیح معنی میں اس کی بات سمجھ نہیں پاتا، اس کی بات کا اثر اس کے اوپر ہوتا نہیں، وہ بات کو وزن سے لے نہیں سکتا ہو. اسی وجہ سے تواضع اور عاجزی جو ہے یہ علم کے لیے ضروری ہے. اور اگر کوئی امر ایسا ہے جو حیا سے متعلق ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنا پڑے گا، حیا کرتے ہوئے وہ چیز بھی سیکھ لینا پڑے گا. حیا اپنی جگہ پر ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بے شرم بنو، یہ مطلب ہے کہ شرم کی وجہ سے علم حاصل کرنے سے رکو مت، شرم کے تقاضے کو جس حد تک ملحوظ رکھ سکتے ہو رکھ کے علم حاصل کر لو. اس وجہ سے فرمایا کہ شرمانے والا اور تکبر کرنے والا یہ دونوں علم نہیں سیکھتے. ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور مقولہ ہے، بچوں کو عام طور پر جو ہے نا جب درس میں بیان وغیرہ ہوتا ہے تو کرتے ہیں، اس میں یہ عبارت پائی جاتی ہے کہ العلم عز لا ذل فی، علم سراپا عزت ہے اس میں ذلت نہیں ہے. ویحصل بذل لا عزت فی، لیکن حاصل ہوتا ہے وہ ایسی ذلت اور عاجزی سے کہ اس میں عزت نہیں رہتی. حاصل ہوتے وقت عزت کی پرواہ نہیں کرنا، ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا، جھٹک دیا، غصے میں آ گئے، اجنے والا اس کی سخت سست سننی پڑ گئی اور اس کے واسطے اس کے سامنے چھوٹا بننا پڑ گیا، لوگوں کہہ رہے ہیں دیکھو آج کل اب یہ سفید داڑھی ہوگی شاگردی کرتے پھر رہا ہے، کچھ بھی بولتے رہے. آدمی اگر اس خیال میں رہے گا تو پھر نہیں ہوتا کام، اس تواضع اور عاجزی جو ہے. اور پھر ادب اور احترام اور اعزاز، یہ جو ہے نا اسلامی اقدار میں سے ہے. بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ بعض چیزیں دلیل نہیں چیزوں کی واضح دلیل نہیں ہوتی، لیکن ہمیشہ سے ایک چیز کا مشاہدہ ہوا کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوا. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر تواضع میں اور ادب میں کمی ہوئی تو علم نہیں آتا اس آدمی کو، بغیر ادب کے بغیر تواضع کے علم آیا نہیں کرتا. اس واسطے جس بڑے سے علم لینا ہے اس کے ساتھ تواضع سے رہنے کی تعلیم ہمیشہ دی جاتی. اور اسی وجہ سے مدرسوں میں باضابطہ ایسے کام اسٹوڈینٹس کو ہمارے دینی مدرسوں میں لگائے جاتے ہیں جو اس کا اظہار بنے کہ ہم تواضع اختیار کر رہے ہیں. جوتے سیدھے کرنا استاد صاحب کے، اور استاد صاحب کے لیے جگہ مخصوص بنا کے رکھنا، استاد صاحب اگر آ رہے ہوں تو ان کے لیے کھڑے ہو جانا، یا استاد صاحب گزر رہے ہوں تو ٹھہر جانا تاکہ وہ آسانی سے گزر جائیں. ایسی بہت سی چیزیں آداب کے طور پر، ظاہر کہ مسئلے نہیں ہوتے شریعت کے، لیکن اس کے بغیر جو ہے ادب کا آدمی عادی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے آدمی پر ایک پریشر اور وزن ہوتا ہے، اور اب پھر اپنے بڑے کی بات وہ بڑائی سے لیتا ہے. وقالت عائشة رضی اللہ عنہ نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ بہترین عورتیں جو ہیں وہ انصاری عورتیں ہیں, اور کس اعتبار سے یہ بات فرمایا کرتی تھی کہ شرم جو ہے وہ ان کو دین کے مسائل حاصل کرنے میں مانع نہیں ہوتی. حیا جو ہے نا وہ ایمان میں سے ہے, اور جتنے زیادہ حیا ہوگی اتنا ہی اچھا ہے. لیکن انصاری خواتین جو ہیں باوجود حیا میں بھی کامل ہونے کے دین سیکھنے کے معاملے میں اس حیا کی وجہ سے پیچھے نہیں رہ جاتی تھی, بلکہ وہ اپنی بات لے لیا کرتی تھی, معلوم کر لیا کرتی تھی. چنانچہ اس پر ایک دو حدیثیں بھی بیان کر رہے ہیں. حضرت ام سلمہ کی بیٹی زینب, زینب بنت ام سلمہ, ان ام سلمہ ام سلمہ سے بیان کرتی ہیں. ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر سے جو بیٹی تھی ان کا نام زینب ہے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی, لیکن ان کی تو اپنی بیٹی تھی پہلے شوہر سے ان کی, ان کا نام زینب, زینب بنت ام سلمہ. اور ان کو ان کے ابا کی طرف منسوب نہیں کرتے, اما کی طرف کرتے ہیں, کیونکہ اما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا جو اعزاز حاصل تھا تو باپ کے مقابلے میں ماں زیادہ افضل ہو گئی تھے نسبت کرنے کے واسطے, حضرت ان کی طرف منسوب کرتے, زینب بنت ام سلمہ بولتے. عجیب قصہ ہے ان کا, ان کے شوہر ابو سلمہ کے, اور دونوں میں بے پناہ محبت تھی, اتنی زیادہ محبت تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. لیکن ہجرت کا جب حکم ہوا تو ام سلمہ کو ان کے لوگوں نے پکڑ لیا, جانے نہیں دیا, ابو سلمہ چلے گئے. بہت لمبا قصہ آیا تو صحابہ میں ان کا بڑا دلچسپ قصہ, وہ ادھر بےچارے روتے رہتے تھے اپنی بیوی کی یاد میں, یہ ادھر روتی رہتی تھی اپنے شوہر کی یاد میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور نے ان کو دعا سکھلائی تھی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا, کہ جب کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا کرو کہ یا اللہ اس مصیبت کا ثواب دیجیے اور اس مصیبت کا نعمت بدل مجھے عطا فرمائیے. اور ام سلمہ کہتی تھی کہ میں خیال بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ابو سلمہ سے بھی بہتر مجھے کوئی مل سکتا ہے, کیونکہ ان کی جو عادات اطوار سے یہ تھے. محبت بھی تو آدمی کو ہوتی, محبت میں تو کوئی ہو, ہر عیب ہنر ہو جاتا ہے, ہنر تو خیر ہنر ہی ہے, عیب بھی ہنر ہو جاتا ہے. تو ابو سلمہ سے, ابو سلمہ تھے بھی ان کے واسطے, ویسے وہ خود بھی بے پناہ چاہتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے یقین تھا کہ ہر بات میں حقیقت ہوتی ہے, میں یہ دعا پڑھتی تھی. ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی. جو حضور نے سکھائی تھی اس بات پر کیسے صحابہ کو یقین ہوتا تھا, صحابیات کو, اور اس کا اظہار کیسا ہوتا تھا, جو اللہ پاک اس کو دکھا دیتے ہی تھے, اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت ان کو مل گئی تھی. خیر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جات ام سلیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ام سلیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ام سلیم جو ہے نا, یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی ہیں, بہت بوڑھی خاتون تھی, ایک دم کافی بوڑھی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بہت جایا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ربیب تھے نا, اپنا بیٹا انہوں نے گفٹ میں دے دیا حضور کو, اندازہ لگا لیجیے یہ بچہ ہے آپ کے کام آئے گا, میرے کام چاہے آئے نہ آئے آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھ لیجیے. دس سال کا بچہ لے کے دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ حضور کے پاس ہی رہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال مبارک ہوا تو 20 سال کے یہ ہو گئے تھے, تو 10 سال رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو ام سلیم جو ہیں وہ گھر بلاتی ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, آپ کو مہمان بناتے اپنے پاس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے گھر میں نماز ادا فرماتے, کبھی قیلولہ وغیرہ بھی فرماتے, انس ساتھ ہوا کرتے تھے آپ کے. وہ تو پھر سفر ہزار سب جگہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساتھ ہی رہتے تھے, جب خادم بن کے ساتھ ہو گئے ربیع بن گئے تو ساتھ ہی ہوتے تھے. تو یہ بڑی بری خاتون تھی, وہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فقالت یا رسول اللہ, کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ لا یستحیی من الحق, اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا. تمہید باندھ رہی ہیں, سمجھدار بہت تھی انصاری خواتین, یہ بھی انصاری ہیں, انصاریاں ہیں. تو بات حیا کی سے جو پوچھنا تھا, بات حیا کی تھی تو نہیں پوچھنا یہ بھی ان کو مناسب نہیں دکھا, پوچھنا تو اب پوچھنے میں دہائی کرنا یہ بھی مناسب نہیں دکھا, تو اس کے واسطے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ بنانا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو حق سے نہیں شرماتا, جب اللہ نہیں شرماتا تو حق کی بات میں سمجھتی ہوں پوچھ لینا چاہیے, یہ مطلب ہے بات کا. تو انہوں نے اپنا زمین بنا لیا تھی, ان اللہ لا یستحیی من الحق, اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا. فہل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت, یہ فرمایا کہ کیا عورت پر بھی غسل ہے جب کہ اس کو احتلام ہو جائے. احتلام کہتے ہیں خواب میں ایسے اس طرح کا خواب پڑ جانا جس میں عورت اور مرد کے تعلقات قائم ہو جائیں. تو یہ انہوں نے پوچھا کہ اگر عورت بھی ایسا کوئی خواب دیکھے جس میں احتلام کی بات پیش آ جائے، اس کے مادہ منویہ خارج ہو جائے، تو کیا ایسی صورت میں اس پر بھی غسل ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑی حیا بھی تھی، ایک مسئلہ عورت اور مرد کے تعلقات کا تھا، اور دوسرا مسئلہ کہ خواب میں اس بات کے دیکھنے کا تھا، خواب اگر کسی کو ایسا پڑا تو اب یہ کسی کو بولنا کسی کے سامنے کہ ایسا خواب پڑا تو یہ خود بھی اچھا نہیں لگتا، تو اس وجہ سے انہوں نے پوچھ لیا. مگر پہلے یہ کہا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اور پھر یہ بھی کہا کہ حل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت، جب اس کی اس سے احتلام ہو جائے تو کیا عورت پر بھی غسل ہے؟ عورت پر غسل ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب باہر کچا پن نظر آئے. یہ مسئلہ سب لوگوں کو آپ کو معلوم ہی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اگر خواب میں ازدواجی تعلقات قائم ہوئے تو پھر، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خواب میں آدمی فارغ ہو گیا اپنی ضرورت سے اور اس کی خواہش پوری ہو گئی، تو بھی اگر جسم کے باہر اس کو یعنی پانی نظر آ گیا اور کپڑے اس کے کچے ہو گئے تو پھر اس پر غسل ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے یہ مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ خواب میں چاہے کچھ بھی نظر آئے، اگر کپڑے گیلے ہوئے تو ہی غسل ہے، اور اگر خواب میں ضرورت پوری ہو گئی اور باہر جو ہے نا کپڑے گیلے نظر نہیں آئے تو غسل اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، اور اگر خواب کچھ بھی نہیں پڑا اور کپڑے گیلے نظر آ گئے تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. پورا یہ جو حکم ہے نا یہ باہر کے گیلے پن پر ڈیپینڈ کر دیا گیا، کیونکہ بعض مطلب آدمی کو خواب یاد ہی نہیں رہتا، اتنا تھک تھکا کے جاگ کر کے آئے، خواب تو پڑا مگر دماغ میں کچھ نہیں. کیونکہ خواب پڑھنا جو ہے یہ شہوانی خیالات پر موقوف نہیں ہے کہ آدمی میں شہوت والے خیالات ہوں اور جنہوں والا بدنیتی ہو یا اس کے خیالات خراب ہوں تو ہی ایسا ہوتا ہے، نیک سے نیک آدمی کو خواب پڑتا ہے. اور وجہ اس کی ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے انسان کا کہ جب مادہ منویہ آدمی کے پاس جمع ہو جاتا ہے تو پھر وہ از خود ہی کوئی نہ کوئی تدبیر سے طبیعت اس کو باہر کر دیتی ہے. اس کی طبیعی چیزوں میں سے ایک چیز خواب بھی ہے کہ قوت خیالیہ کے ذریعے سے طبیعت جو ہے نا ایک نظام چلاتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سے یہ چیز ہے منی کو فارغ کر دیا جاتا ہے، ورنہ پھر اس کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے پھر اگر یہ سسٹم نہ ہو تو. تو اس وجہ سے خواب پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے یا خواب یاد رہنا کوئی ضروری نہیں ہے. خواب یاد نہیں ہے مگر باہر کپڑے گیلے نظر آ گئے تو بھی آدمی کو غسل کرنا پڑے گا. خواب یاد ہے اور پورا یاد ہے مگر باہر کچھ بھی نہیں ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فزیکلی تو اگر آدمی متاثر نہیں ہوا، دیکھا پورا خواب، تو بھی اس کے دن میں غسل نہیں ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے مردوں کے لیے بھی یہی ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے. آپ نے یہ فرمایا فغضبت ام سلمہ، اتنے شرمیلا سوال جو ہے وہ ام سلمہ سن کے انہوں نے اپنا منہ چھپا لیا، حالانکہ حضور کی بیوی تھی، حضور کے سامنے تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے باوجود سوال میں شرم کا مضمون چونکہ زیادہ تھا تو ام سلمہ نے اپنا منہ چھپا لیا شرم کی وجہ سے. وقالت یا رسول اللہ وتحتلم المرأة، اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت کو بھی پانی نکلتا ہے؟ یہ مطلب ان کو یہ شبہ ہوا کہ جیسے مرد سے مادہ منویہ خارج ہوتا ہے کہ عورت سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہر عورت کو نہیں ہوتا. یہ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہر عورت کے ساتھ ایسے معاملہ ہے کہ اس کو نہیں ہوتا. قال نعم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں قریبت یمین کی جو ہے یہ کوسنے کا جملہ ہے، محبت میں بھی کوسا جاتا ہے اور بعض مرتبہ ایسے موقع پر جب بولا جاتا ہے تو اس کے معنی مراد نہیں ہوا کرتے، تیرا ناس ہو. قریبت یمین کی اصل معنی ہے کہ تیرے ہاتھ جو ہے نا وہ مٹی میں ملے، تیرے ہاتھ مٹی میں مل جائیں، یہ اس کی جگہ پر کم وقت ہے یا اس قسم کے الفاظ ہیں. اور دوسرے ہمارے اپنی زبان میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں اس کے معنی نہیں مراد ہوا کرتے، بلکہ دشنا میں محبت ہو جاتی ہے، وہ محبت کی یعنی لفظ یہاں میں اپنے استعمال کے لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے آپس کے استعمال میں اس کو محبت کی گالی کہہ لیجیے. اور یہ جملے جو ہیں وہ عادت ہے عربوں میں استعمال کرنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ کلام ہمیشہ عربوں کے طریق پر ہی استعمال فرماتے تھے تو آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مرتبہ فرمایا کہ قریبت یمین کی، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوئے نہیں، تیرا ستیہ ناس ہو، ہوتا تو ہے. پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ وہ جملہ ایسا تھا نا کہ انہوں نے پوچھا کہ وتح تعلیم المرا، تو فرمایا خبیما یشبیہا ولدہا، اگر عورت سے پانی نہ نکلتا تو پھر بچے میں ماں کی مشابہت کہاں سے آتی؟ یہ حضور نے فرمایا کس وجہ سے مشابہ ہوتا ہے عورت کے اس کا بچہ. عورت سے یعنی عورت کا پانی جب ملے گا بچے میں تو ہی عورت کی مشابہت بچے میں آتی ہے، مرد کا پانی ہوتا ہے تو ہی مرد کی مشابہت بچے میں آتی ہے. تو یہ حضور نے فرمایا کہ شباہت جو آتی ہے ماں باپ کی یہ اسی پانی کی وجہ سے تو آتی ہے. آپ نے دلیل بھی دے دی، سمجھا بھی دیا، کیونکہ مضمون ایسا تھا کہ عام طور پر کبھی مذاکرے وغیرہ میں نہیں آتا تو اس کو ایک شہادت کے ذریعے سے، نظیر کے ذریعے سے سمجھانا نہ تھا، تو آپ نے سمجھا دیا. اور اس میں آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ مرد اور عورت کے مادہ منویہ کی وجہ سے ہی اولاد میں مشابہت آیا کرتی ہے. ہے. چونکہ مسئلہ یہ تھا, مسئلہ معلوم کرنا تھا, اس واسطے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا, اور حیا والا جو مضمون تھا وہ بھی اپنی جگہ پر باقی رکھا. ان اللہ لا یستحی من الحق بھی کہا, اور جو بات پوچھنے کی تھی وہ پوچھ لی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ درختوں میں کا ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے پتے کبھی نہیں گرتے, اور مسلمان کی مثال ہے, وہ مسلمان اسی جیسا ہوتا ہے کہ اس کے پتے کبھی گرتے نہیں, وہ ہمیشہ سرسبز رہتا ہے. حدثونی ماہیہ, مجھ سے بولو وہ کیا ہے. لوگوں نے جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا, اور میرے دل میں یہ آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے, کیونکہ کھجور ہی ایسا ہوتا ہے. عبداللہ فرماتے ہیں فاستحییتو, میں شرما کے رہ گیا. شرمائے یہاں اس واسطے کہ یہاں بڑے بڑے لوگ موجود تھے, حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹے تھے, 12-13 سال کے تو کل تھے جب, اور ابو بکر بھی, ابا جان بھی موجود ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں, بڑے بڑے خلفاء موجود ہیں. انہوں نے سوچا کہ بڑے بڑوں کی موجودگی میں میں بول کے نکو کیوں بنوں, وہ بولے نہیں, شرما گئے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہمیں بتا دیجیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نخلا, آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. قال عبداللہ, عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا سے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ میں بولوں, کہنے لگا اگر تو بولتا تو مجھے اتنا اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ پسند تھا, یا مجھے اتنا اتنا جو ہے نا مال مل جاتا بہت زیادہ تو اس سے بھی زیادہ پسند تھا. بیٹے کی ہوشیاری جب لوگوں کے سامنے آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے نا بہت, کہ ارے میرا بیٹا اتنا, بڑے بڑوں کے ذہن جدھر نہیں گیا میرے بیٹے کا ذہن ادھر گیا. انہوں نے فرمایا کہ اگر تو بول دیتا تو بڑا اچھا ہوتا. تو یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں شرمانا, یہ پسندیدہ نہیں ہے, بعض مرتبہ شرما بھی جا سکتا ہے آدمی, اشرم کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کے شرمانے ہی کی وجہ سے تھوڑی گڑبڑ ہو گئی. وہ یہ کہ اگر یہ شرمائے بغیر بتا دیتے تو ایک اعزاز مل جاتا نا, حضور کے سامنے شباشی مل جاتی, ہو سکتا دعا مل جاتی, بڑوں کی موجودگی میں بچے کا ذہن گیا ادھر بول کے دعا بھی مل جاتی. پھر دوسرے بابا کو بھی جو ہے نا کوفت ہو گئی کہ میرا بیٹا جو ہے نا جو ذہین ہے اس کی ذہانت سامنے آنے کا اور ذہانت کے ٹیسٹ کا وقت آیا تھا, وہ موقع نہیں ہوا اس کا. تو یہ شرمانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا, یہ بھی مطلب نکل سکتا بات کا. اور یہ بھی ہے کہ حدیث میں شرمانے کا مضمون بھی ہے, یہ مت سمجھے کہ ہمیشہ بے شرمی ہونا چاہیے مسئلہ پوچھنے میں. آگے ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں, اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بہت ہی شرم کی چیز ہے تو خود سے نہ پوچھی جاتی ہو تو دوسرے سے پوچھوا لو, آسان سی بات ہے. اور عورت کو مسئلہ پوچھنا چاہ رہی خود نہیں پوچھ سکتی, شوہر سے پوچھوا لے. آدمی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہا خود نہیں پوچھنا, پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہا, اپنے دوست کو بتا دے کہ دوست سے پوچھ لے, دوست پوچھ لے. چنانچہ اس کو بیان کرتے ہیں, مسدد کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ ابن داؤد نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عمش نے بیان کیا, اور انہوں نے منذر الثوری سے بیان کیا, انہوں نے محمد ابن الحنفیہ سے بیان کیا. محمد ابن الحنفیہ یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا, حضرت علی فرماتے ہیں کہ کنت رجلا مزاء, مجھے بہت مزی خارج ہوتی تھی. شہوت کے وقت میں آدمی کے جسم سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس کو مزی کہتے ہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہ رہے تھے. فامرت المقداد, میں نے حضرت مقداد سے کہا کہ ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ پوچھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہاں حدیث مختصر ہے, ایک دوسری جگہ پر یہ حدیث بہت مطول ہے. انہوں نے ایک جگہ پر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے اس کی شکایت بہت ہوتی تھی اور میں یہ سمجھتا تھا کہ اس میں غسل ہے, اور سردی کا زمانہ تھا, بار بار غسل کرنے کی وجہ سے میری پیٹ تڑپ گئی سردی کی وجہ سے, اور مجھے پریشانی ہوئی. مجھے سوچا کہ حضور سے پوچھ بھی لوں کہ بھائی مسئلہ اصل ہے کیا اس بارے میں, لیکن یہ کہ ان کی بیٹی میرے نکاح میں تھی, میں ان کا داماد حضور کا. اب یہ بات ان کو بہت شرم آئی, شرم کی محسوس ہوئی کہ ایسا مسئلہ پوچھوں, کیونکہ یہ آدمی کی شہوت سے متعلق ہے, خواہش سے متعلق ہے. تو اس لیے وہ شرما کر انہوں نے حضرت مقداد کو لگایا یہ کام, کے حضرت مقداد تم جو ہے نا یہ مسئلہ حضور سے پوچھے کہ اگر یعنی اگر مزید آدمی کے جسم سے خارج ہو تو کیا مسئلہ ہے. فامرت المقدادا, میں نے مقداد سے کہا ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ پوچھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. فسألہ, انہوں نے پوچھا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تھے موجود. حضرت مقداد نے اپنی طرف سے پوچھ لیا. فقال فیہ الوضو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں غسل نہیں ہوا کرتا, اس میں صرف وضو ہوتا ہے. یہ آپ نے فرما دیا, پتا جان چھوٹ گئی, دوسرے لوگوں کو بھی پتا چل گیا. تب یہ بتا رہے ہیں امام بخاری یہاں پر کہ اگر خود اتنی ہی زیادہ شرم آ جائے مسئلے میں مسئلہ پوچھنے سے تو کسی اور سے پوچھوا لے, اور ایسا ایک آدھ رازدار تو ہوتا ہی ہے جس سے آدمی اپنی خفیہ بات اپنی سیکرٹ بات کہہ سکتا ہے, مطلب کوئی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے جس میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے, یہ بتلا رہے ہیں. اور مسئلہ آپ کو معلوم ہے اپنی جگہ پر, کہ پیشاب کے علاوہ جو مادے انسان کے جسم سے خارج ہوتے ہیں ان کے تین نام ہوتے ہیں، ایک کا نام مدی ہے، ایک کا نام ودی ہے، اور ایک کا نام منی ہے. جس سے آدمی کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے اس کو منی کہتے ہیں، اس پر غسل ہوتا ہے. اور جس سے آدمی کی شہوت بھڑک جاتی ہے، کمی نہیں آتی نہیں ہوتی اس میں، اس کو مدی کہتے ہیں، اس میں صرف وضو ہوتا ہے چاہے کتنی مقدار میں خارج ہو. اور ودی جو ہوتی ہے اس کا شہوت سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ مجرائے بول کو، پیشاب کے جاری ہونے کی جگہ کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے ایک مادہ پیدا کیا ہوا ہے جو کبھی کبھی پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے، وہ اس میں بھی وضو ہے. تو یہ تین دونوں چیزوں کے اندر وضو ہے اور ایک چیز کے اندر غسل ہے، جبکہ وہ شہوت سے خارج ہو. شہوت کی قید علماء اس لیے لگاتے ہیں کہ اگر آدمی کے جسم سے مادہ منویہ خارج ہو جائے کسی بیماری کی وجہ سے، یا خارج ہو جائے کسی گھبراہٹ کی وجہ سے کہ بہت گھبراہٹ میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، یا خارج ہو جائے پیٹ پر وزن رکھ دینے کی وجہ سے، بہت زیادہ وزن ہی چیز پیٹ پر رکھ دی جائے تو بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، یہ لکھتے ہیں طبا. تو ایسی صورت میں غسل فرض نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں شہوت کی قید ہے کہ شہوت سے خارج ہو تو پھر غسل فرض ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. اس کے بعد امام بخاری ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ جو ہیں وہ ذوالحلیفہ سے باندھیں، اہل شام جو ہیں شام والے وہ جحفہ سے باندھیں، اور نجد والے جو ہیں وہ قرن سے باندھیں. اور ابن عمر نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور یمن والے جو ہے نا وہ یلملم سے باندھیں، ہندوستان پاکستان والے جہاں سے باندھتے ہیں، کیونکہ اپنے کو وہ یمن والا ہی میقات ملتی ہے درمیان میں، یمن والے جا رہی ہے لمدم سے بند. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لیکن میں یہ چوتھا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نہیں سنا ہے. صحابہ اتنے امانت دار تھے اور اپنی بات میں اتنے محتاط ہوتے تھے کہ انہوں وہ موجود تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ مجھے تین ہی باتیں حضور کی سنی ہیں، میں نے پھر دوسری یہ چوتھی بات دوسروں سے جانی ہے، یہ ڈائریکٹ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی ہے. یہ انہوں نے صاف صاف اپنے بیان فرما دی. مسئلہ حج کا بیان کرتے کرتے ادھر سے ادھر نکل جاتے، ادھر سے ادھر کی قصہ کیا ہے. یہاں یہ امام بخاری کی ایک عادت یہ ہے کہ سبجیکٹ کو، مسئلے حدیث میں موجود جو مضمون ہے نا، اس کو ذہن، اس کے پیش نظر وہ حدیث بیان نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے لوگوں کو حدیث ملتی نہیں بخاری میں جلدی. بخاری شریف میں اگر کوئی آدمی حج والی حدیث دیکھنا چاہے تو حج میں ملنا ضروری نہیں ہے. اور دیکھو یہاں پہ حج کی حدیث کتاب العلم کے اندر ہے، وہ ایسے ابھی آپ نے دیکھا ہوا کتاب العلم میں کون کون سے، ابھی وہ طہارت کی اوپر والی اس سے پہلے طہارت کی تھی، اور اس سے پہلے کے اوپر والے جو ہے نا وہ کسی توحید سے متعلق تھے، کتاب الایمان سے متعلق تھے. ان کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ جس حدیث سے کوئی خاص مسئلہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کو وہ اس میں بیان کر دیتے ہیں، کبھی اس کو پھر اس موضوع میں بھی بیان کریں گے، حج میں بھی اس کو بیان کریں گے، کبھی نہیں بھی کریں گے. اب یہ مسئلہ حج کا ہے، وہ آ گیا کتاب العلم میں، اور انہوں نے یہاں بیان جو کیا ہے وہ ایک بالکل ایک دوسرے مقصد سے کیا ہے. مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، جب وہ آئے گا تو اس کی تفصیلات آئیں گی. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ میقات سے احرام باندھنا ہوتا ہے، اور بغیر احرام کے اگر آدمی گزر جائے گا تو پھر اس پر دم واجب ہو جائے گا. اس سے پہلے سے آدمی کا حالت احرام میں ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے جب پلین سے آدمی جاتا ہے جدہ کو، تو زیادہ تر میقات پر سے ہی پلین گزر کے جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، اکثر جگہوں کا یہی قصہ ہے. بلکہ یورپ والوں کا تو یہ حساب ہے کہ ادھر امریکہ والوں کا اور یورپ والوں کا، کہ میقات میں سے تو میقات میں سے حدود حرم سے گزرتے ہیں، کیونکہ اس سائڈ سے جاتے ہیں وہ عرفات کی طرف سے، مینا کی طرف سے، شمسیہ کی طرف سے، حدیبیہ کی طرف سے جاتے ہیں پلین. اور اس سے بھی آگے کی بات میں بتاؤں، یہاں سے ہم لوگ جرمن سے سعودی ایئر لائن سے جا رہے تھے سیدھے مدینہ منورہ. جب سیدھے مدینہ منورہ جا رہے تھے ہم، تو ایک جگہ پر سعودی پائلٹ نے جو ہے نا ہمیں بتایا کہ یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا، یہ اس نے بتایا. ہم گزرتے مدینہ جا رہے ہیں، مکہ بھی نہیں جا رہے، مگر مدینہ جانے والے کے ذمے نہیں ہے احرام، لیکن مدینہ جانے والا بھی ادھر سے مغرب سے جو جہاز جاتے ہیں یورپ سے امریکہ سے، وہ اتنے قریب سے جاتے ہیں کہ ایک جگہ آتی ہے کہ جہاں سے بیت اللہ بھی نظر آ سکتا ہے. اس نے بتایا بعض آپ کا کہ اگر آپ یہاں سے دیکھیں گے، آپ کے دائیں پورے جہاز والے سیدھی طرف امت پڑ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں گے یہاں سے جانی جانی میں، تو آپ کو یہاں سے بیت اللہ نظر آئے گا. ایسا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں سے جانے والوں کو تو جدہ آنے سے پہلے احرام باندھ لینا چاہیے. اور ویسے بھی ہندوستان پاکستان میں دوسری جگہوں سے بھی اسی وجہ سے جدے میں جا کے احرام باندھنے کا جو لوگ مسئلہ بتاتے ہیں وہ احتیاط کے تو بہت ہی زیادہ خلاف ہے. یہاں تو احرام کا مسئلہ ہے لیکن امام بخاری جو ہے نا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی جو جگہ ہے وہ مسجد بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ مسئلہ مسجد میں پیش آیا تو ہے. مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جو ہے تعلیم کا حلقہ لگنا نہیں لگنا, مسجد میں درس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, مسجد میں سوال جواب ہو سکتے نہیں ہو سکتے. سوال جواب جو ہے کلام میں شامل ہوتا ہے, اور کلام سے حدیث میں معانات آئی ہے مسجد میں کہ مسجد میں باتیں نہ کرو. حضور نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد میں باتیں کرتے ہیں تو ان کی نیکیاں ایسی چلی جاتی ہیں, جل جاتی ہیں جیسے لکڑی آگ جو ہے لکڑی کو جلا دیتی ہے. تو کہیں کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ مسجد میں بالکل کوئی بات نہیں کرنا ہے تو دین کی بات بھی نہ کرے, مسئلے مسائل بھی نہ ہو. اس وجہ سے امام بخاری نے یہ فرما دیا کہ علم حاصل کرنا مدرسے میں بھی ہو سکتا ہے, گھر میں بھی ہو سکتا ہے, اور علم حاصل کرنے کا اور مسئلے پوچھنے کا فتوے پوچھنے کا مقام مسجد بھی ہو سکتی ہے. چنانچہ یہ جو حدیث ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد ہی میں پوچھی گئی ہے, یہ بتانا چاہ رہے. ایک مضمون اور ہے, اس کے بعد فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ محرم جو ہے وہ کیا کیا پہنے گا. تو آپ محرم کیا پہنے یہ پوچھا پوچھنے والے نے, حضور کیا جواب دے رہے ہیں یہ دیکھو. آپ نے فرمایا کہ قمیص نہ پہنے, امامہ نہ پہنے, پاجامہ نہ پہنے, برنس نہ پہنے. برنس کہتے ہیں اس جبے کو جس کے ساتھ ٹوپی ہوتی ہے, یہ مغربیوں کو آپ دیکھیں گے, مغاربہ جو ہوتے ہیں یہ لوگ, ان کے پاس ایک جبہ ہوتا ہے سردی سے بچنے کا جس کو ٹوپی لگی ہوئی ہوتی ہے. اپنے پاس بھی آج کل جو کوٹ وغیرہ آتے ہیں اس کو برنس کہتے ہیں عربی. برنس نہ پہنے اور خوشبو لگا ہوا کپڑا بھی نہ پہنے. ولا ثوبا مسه الورس او الزعفران. اور نالین پہنے, خفین نہ پہنے. اور اگر نالین نہیں ہے اور خفین پہن رہا ہے وہ تو پھر ان کو کاٹ دے, یہاں تک کہ وہ ٹخنوں سے کافی نیچے ہو جائے, ٹخنوں والا حصہ اور اوپر کی ہڈی والا جو حصہ ہے وہ کھل جائے. بھرے ہوئے جوتے پہننے کو احرام میں اجازت جائز نہیں ہے. اس وجہ سے جو ابری ہوئی ہڈی ہے بیچ کے قدمین کے بیچ میں وہ بھی نکل جانا نمایاں ہونی چاہیے, اور جو ٹخنے ہیں وہ بھی جو ہے کھل جانے چاہیے. اگر کوئی آدمی کے پاس میں چپل ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر جوتا ہے تو کاٹ کے اس کو ویسا کر لیجیے. حضور نے فرمایا غرض یہ ہے کہ محرم کو کیا کیا پہننا منع ہے اس کو آپ نے بیان فرمایا ہے, لیکن پوچھنے والے نے یہ پوچھا تھا کہ کیا پہننا ہے, آپ نے یہ جواب دیا. امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایک بات پوچھے تو چار بات بول سکتے ہیں آپ, یہ نہیں کہ جتنا پوچھا اتنا ہی بولو, کہ جتنا پوچھا اگر اس سے زیادہ آپ بولے تو احسان ہے آپ کا, تبرع ہے. یہ جیسا پوچھا ویسا بولنا, یہ ہے سوال کا جواب کے موافق ہونا ہے, جیسے فتوے کا اصول ہے. اور ایک یہ کہ پوچھی ایک بات آپ نے مسئلہ سمجھی تھی کہ محرم کو یہاں پر لباس کے بارے میں جاننا تھا, تو آپ نے اور بھی بہت سی باتیں بتا دی کہ یہ مت پہنو یہ مت پہنو یہ مت پہنو یہ مت پہنو. بس اللہ تعالیٰ ہماری سے توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی برکات سے سرفراز فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اغفر وارحمنا تجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. يا الله ما غفرناكم وما فرمائيه وما قطعنا درغر فرمائيه مدد فرمائيه فضل فرمائيه. اے اللہ قرآن حدیث کے انوار و برکات ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ قرآن حدیث کی فہم ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس کے مطابق عمل کرنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ علم دین ہمیں نصیب فرما دیجیے, اس پر عمل کا شوق پیدا فرما دیجیے, اس پر عمل کی ہمت عطا فرما دیجیے, اس پر عمل کرا دیجیے, اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کی سعادت نصیب فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے, اور اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت کے مسائل کو پورا فرما دیجیے, حل فرما دیجیے, مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. رحمتک یا ارحم الراحمین.